بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله بندگی اور پھر اس سے آگے بڑھ کر عبادات کے حوالے سے جو ہماری گفتگو تھی جس میں ہماری بنیادی طور پر کوشش یہ رہی کہ عبادات کے اندر موجود اسرار اور حکمتوں کا جائزہ لیا جائے. اس حوالے سے جتنی گزارشات میں کرنا چاہ رہا تھا ظاہر ہے کہ وہ تو ممکن نہیں ہو سکی, اور آج اس جگہ پر ہماری آخری گفتگو ہے. تو میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اگر ذہنوں میں جو سوالات ہیں یا اگر اتنے عرصے سات آٹھ گفتگو سن کر جو باتیں ذہن میں آئیں اس کو بھی کلیئر کریں, اور انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا کہ کسی نہ کسی نہج پر پہنچا کر اس بات کو اس موضوع کو اختتام پر پہنچایا جائے. ہم پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے کہ عبادات کے حوالے سے کچھ چیزیں شرائط عبادات ہیں, کچھ چیزیں عبادت کے مقدمات میں شامل ہیں, کچھ چیزیں عبادت کا ثمرہ اور منفعت کے طور پر حاصل ہوتی ہیں, اور کچھ عبادت کی غرض و غایت. تو شرائطِ عبادات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو چیز دو چیزیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں, ان میں ایک نیت ہے اور ایک تعلق ہے, اور اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ نیت اور طہارت کا مطلب کیا ہے. کیا نیت صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں فلاں عمل کرتا ہوں قربتاً للہ, اس چیز کا نام نیت ہے, یا نیت عبادت حقیقتاً کوئی اور چیز ہے؟ اسی طریقے سے طہارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے غسل کر لیا یا میں نے وضو کر لیا, یہ طہارت ہو گئی, جسم چہرہ ہاتھ پیر دھل کر پاک صاف ہو گئے, طہارت اس چیز کا نام ہے یا طہارت حقیقتاً کچھ اور؟ اس بات کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نیت زبان سے لفظوں کا ادا کرنا ہرگز نہیں ہے, بلکہ نیت در حقیقت انسان کے نفس کا, اس کی روح کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا ہے, اور مائل ہونا اس شدت کے ساتھ کہ آپ اس کا کر بے اختیار دل چاہے کہ آپ اس کی طرف رخ کریں, اسے اختیار کریں, حقیقتا یہ نیت ہے. اور جس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ پرواز روح ہے, یعنی اگر ہم اپنی زبان میں کہیں کہ انسان کے اندر جو ایک لالا کے امک پیدا ہوتی ہے کسی شے کی طرف رخ کرنے کے حوالے سے یا کسی شے کو اختیار کرنے کے لیے, اس جذبے کا نام نیت. اور یہ جذبہ ہی وہ شے ہے کہ جو خدا کی نظر میں سب سے زیادہ قابل عطا ہے, کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, یا کہیں یہ فرمایا کہ نیت ہی اصل عمل ہے, یا کہیں یہ فرمایا کہ نیت کو عمل پر فضیلت حاصل ہے. تو انسان کا یہ ارادہ, اس کے قلب کی یہ گرائش, قلب کی کشش, قلبی کشش, اس کا نام نیت ہے. تو اس حوالے سے ایک دو چیزیں اور جو بیان کی گئی ہیں وہ بھی آپ سنا دیں کہ امام علیہ السلام نے, امام صادق علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ ما ضعف بدن عما قویت علیہ النیۃ, یعنی اکثر ہم یہ بات کہ ہم اس قسم کی بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ ہم ایک کام کرنا تو چاہ رہے تھے, ہم نے نیت تو کر لی, لیکن ضعف محسوس ہوا, کمزوری محسوس ہوئی, جسمانی قوتوں نے ساتھ نہیں دیا. تو امام فرماتے ہیں کہ بدن ضعیفی کا احساس کرتا ہی نہیں ہے اگر نیت قوی ہو, یعنی کہ یہ در حقیقت بدن کی کمزوری نہیں ہوتی ہے, نیت کی کمزوری ہوتی ہے, کہ جس چیز کی وجہ سے انسان ایک کام کا ارادہ کرتا ہے اس میں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جیسے ہم جب دیکھتے ہیں مثال کے طور پر کہ امیر المومنین علیہ السلام کی بات, اس کے برق اس سے اس سے ہٹ کر اس کے علاوہ آپ بہت سارے افراد کو دیکھتے ہیں کہ جیسے میدان جنگ میں غیر معمولی قوت و طاقت کا مظاہرہ کیا, یا یہ کہ جسم پر اتنے زخم تھے لیکن اس کے باوجود اتنی دیر تک لڑتے رہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ ساری کی ساری وہ ارادے اور نیت اور بعد بھی ہوا کہ امام اس چیز کو واضح طور سے بیان فرماتے ہیں کہ انسان کا بدن یا اس کا جسم اس کی روح کو فالو کرتا ہے نہ کہ وائس ورسا. یہ بہت ایک کلیئر کنسپٹ ہے اور اسی چیز کو علماء نے بیان فرمایا کہ روح میں بدن ہے نہ کہ بدن میں روح ہے. ایک بڑا عجیب جملہ ہے, روح میں بدن ہے نہ کہ بدن میں روح ہے. ہم بالکل اس کو الٹا سمجھتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جسم, یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں جب آپ دیکھیں کہیں کہ بدن میں روح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدن ایک بادر حقیقت ہے اور روح اس کے اندر ہے, روح کا اندر حقیقت ہے. کیسا ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں بدن میں روح ہے, اس کا مطلب ہے کہ جسم نے روح کا احاطہ کیا ہوا ہے, جسم نے روح کو گھیرا ہوا ہے. تو میں نے آپ کو جو اسپیس بنا کے دکھائے تھے پیاس کے شلکوں کی مثال دی تھی, جو چیز بالاتر ہے, جو چیز بلند اوپر والے عالم سے تعلق رکھتی ہے, وہ اوپر والا اسپیئر ڈیپینڈ کرتی ہے, اور جو چیز اس کے اندر ہے وہ اندر والا اسپیئر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں جسم میں روح ہے, اس کا مطلب ہے آپ اس بات کے قائل ہیں کہ جسم ایک بالاتر حقیقت کا نام اور روح کا اندر حقیقت کا نام. تو یہ جملہ علماء نے, جیسے آبا حسن زادہ عملی نے بالکل واضح طور سے لکھا ہے کہ بدن میں روح نہیں ہے بلکہ روح میں بدن ہے, کہ روح ہے. اگر آپ کی روحانیت اسٹرانگ ہو تو بدن لازمی اس کو فالو کرے گا اس کی انسٹرکشن. کیونکہ یہ ہماری روحانیت میں یا ہمارے ارادے اور نیت کی کمزوری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر پا رہے. دوسری چیز نیت میں جو ہم بات کر چکے ہیں, اس کے علاوہ تھوڑا سا اس کی اور وضاحت اور تکرار میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سورۃ المعون میں آخر میں جو ارشاد ہوتا ہے کہ فوائل للمفضلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون, یہ تو خرابیاں جو ہیں جس کی وجہ سے نماز پڑھنے والوں کو بھی جہنم کی خبر دی جا رہی ہے, جہنم کا وعدہ سنایا جا رہا ہے, یہ دو خرابیاں نیت کی خرابیاں, اس کو بھی ذہن میں رکھیے. کون سی دو خرابیاں؟ کہ ہم عن صلاتهم ساهون, کہ وہ اپنی نمازوں میں سہو اور غفلت سے کام لیتے ہیں. یعنی کہ نماز میں بدن حالت قیام یا رکوع و سجدے میں ہوتا ہے اور قلب کہیں اور ہوتا ہے, توجہات کہیں اور ہوتی ہیں. اس چیز کا نام ہے غفلت. اگر انسان اس حالت میں نماز پڑھے تو اس میں حالت ہے غفلت میں نماز پڑھے, کہ ہم اپنی زبان سے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمدللہ یا اہدنا الصراط المستقیم اور دعا کہیں اور, تو یہ کیا ہے؟ یہ حالت غفلت. یہ حالت غفلت اور اس کے بعد الذین هم یراؤون, جو نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں, یہ دونوں چیزوں کا تعلق کہاں سے؟ نیت سے. یعنی انسان اگر اپنی نیت میں متوجہ نہ ہو اور اپنی نیت میں خالص نہ ہو تو یہ دونوں مسائل اس کی عبادت میں ذرائیں گے, دونوں چیزیں عبادت کو خراب کریں گے. ٹھیک ہے, اور اسی ان دونوں باتوں کو امام نے بڑے عجیب ایک ہی جملے میں سمیٹ دیا. آپ یہ فرماتے ہیں کہ لیس بین الایمان والکفر الا قلۃ العقل, کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے مگر عقل کی کمی. وہ انسان جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے وہ لازماً ایمان کو قبول کرتا ہے, اور وہ انسان جو اپنی عقل کو ضائع کر دیتا ہے وہ کفر کی طرف چلے جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان دو باتوں کو یاد رکھیے گا کہ غفلت اور ریاکاری. ریاکاری کی تعریف اگر تھوڑی سی بیان ہو جائے تو برا نہیں. ریاکاری کسے کہتے ہیں جی؟ بتائیں.
دکھاوا,
دکھاوا
جس کی
ریاکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان عمل اس نیت سے انجام دے کہ دوسرے لوگ دیکھیں اور اس پر داد و تحسین کریں. ریاکاری اور خود پسندی میں بڑا فرق ہے. عجب جسے کہتے ہیں.
جیسے کوئی فرض نماز کے دوران میرے خیال ہے مجھے دیکھ رہا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ ریاکاری ہو سکتا ہے؟
نہیں, دیکھ رہا ہے تو ایک الگ چیز ہے, لیکن اصل ریاکاری یہ ہے کہ انسان نماز جس نیت سے پڑھے کہ لوگ مجھے دیکھیں. ریاکاری جو ہے وہ
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب مجھے پتا چلا کہ کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے تو نماز اور
اصل جذبہ تو وہی ہے نا,
ان کو دیکھا نہیں.
اصل جذبہ تو وہی ہے کہ دوسروں کے دیکھنے کا یا دوسروں کے مشاہدے کے اثر میرے اوپر ہے کہ جہاں بھی مجھے وہ چیز نظر آتی ہے تو میرے عمل کی معیت میں فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دو مسائل کیا ہیں؟ ریاکاری کس وجہ سے ہوتی ہے؟ نیت میں خلوص نہ ہونے کی وجہ سے. اور غفلت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کہ انسان اپنی نیت میں متوجہ نہیں ہوتا. یعنی ہم نے رواتبی میں کہا چار رکعت نماز پڑھتا ہوں پنا پنا پروتا نہیں لگتا.
اس سے متعلق ایک بات تھی, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بعض حضرات تنہائی میں تو بہت خوش ہو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ نماز کو مختصر کر دیتے ہیں کہ کہیں ایسا یہ اس کا الٹ ہے. تو یہ بھی دوسرے کے دیکھنے سے اس کی نماز متاثر, تو کوئی اس کو کیا کہیں گے؟
نہیں, ریاکاری نہیں ہے, بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ تھوڑا سا ایمان کا ذوف کہیں گے اس کو, کیونکہ حقیقتا ایمان کی مضبوطی یہ ہوتی ہے کہ چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے. وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا امام کاظم علیہ السلام کو, کسی نے آ کے امام صادق علیہ السلام سے شکایت کی تھی کہ آپ کے بیٹے نماز پڑھ رہے تھے اور اس طریقے سے لوگ آمنے سامنے ہم کے آ جا رہے تھے. تو کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ جو دوسری کتا ہے اس میں تو یہ بڑا وہ سمجھا جاتا ہے. تو جب امام نے کہا کہ بھائی یہ بات ان سے ہی پوچھ لینا, تو جب امام کاظم علیہ السلام سامنے ہم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ خدا فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ جس کی میں بندگی کر رہا ہوں وہ میری رگ جان سے زیادہ نزدیک ہے, تو اس کو چھوڑ کر میں یہ سامنے سے گزرنے والا ہوں کیسے دیکھوں؟ یعنی کہ جو افراد سامنے سے گزر رہے ہیں یہ اس سے تو دور ہیں. تو اب یہ ایمان کی کمزوری ہے ایک لحاظ سے, کہ ہم یہ بات اگر سمجھیں کہ ہاں اگر کوئی دوسرا ہے کون, یعنی کہ اگر مومن حقیقی ہے تو وہ یہ سوچتا دوسرا ہے کون, یعنی سوائے اس کے اور ہے کون دیکھنے والا؟
یہ جو بات کہہ رہے تھے اس میں واقعی انفرادی طور پہ نماز پڑھتے ہوئے آپ ایک فیلنگ آتی ہے کہ ہاں بھائی زیادہ شوق سے پڑھ رہے ہیں یا توجہ ہے, مگر اس کے مقابلے میں حالانکہ جامع جماعت نماز کی زیادہ فضیلت ہے, مگر ایپیرنٹلی اس میں اتنی اچھی کنسنٹریشن نہیں ہے اور نہ ہی آج کل فیشن میں ہے.
نہیں, وہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ کمزوری ہے, لیکن اگر آپ اس رستے پر آگے چلیں گے تو یقیناً نماز جماعت کا لطف بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے دوسرے کا اور بھی بہت زیادہ. میرا خود یہ تجربہ تو مجھے ہو چکا ہے کہ نماز جماعت کے اندر آپ بہت زیادہ اچھی توجہ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر کی ذمہ داری کسی اور پہ چلی جاتی ہے, جنہیں آپ کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ ہم فرادہ نماز میں پڑھیں بھی اور توجہ بھی کریں, اس کے لیے بہت اچھے لیول کی آواز ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ہم جیسے افراد کہ کوئی پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تو ہمارا ہمارے لیے فوکس کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے.
تو آج کے جتنے آرٹس ہیں وہ زیادہ تر مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے, جیسے چاہے وہ من بھوت ہو نعت گوئی ہو اس نے کرا ہو دیگر چیزیں ہیں, تقریباً عوام کو سے زیادہ تحسین کے لیے شاعری ہو, تو یہ کس صورت میں آئیں گے ریاکاری میں؟
دیکھیے, یہ بات بالکل واضح ہے کہ جہاں بھی غیر از خدا اس کی خوشنودی کے لیے آپ نے کوئی عمل کیا وہ ریاکاری و شرک ہے, کیونکہ یہ امام نے فرمایا ہے کہ کل ریا شرک, کل ریا ہر قسم کی ریاکاری شرک ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جیسے ہی یہ توجہ میرے اندر یہ توجہ آئی کہ یہ اتنے افراد جو مجھے سن رہے ہیں مجھے ان کو خوش کرنا, پتہ ہو گئے گا. یہ بالکل صاف صاف اور سادہ بات ہے. آپ پریزنٹیشن جتنی اچھی بنائیں لیکن پروگرام الگ ہو
نہیں.
اس میں وہ چیز نہیں ہے. دیکھیں ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر پیغمبر اکرم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا لوگوں کو سنانا شروع کیا تو شروع کے 12-13 سال تک بہت کم پذیرائی تھی آپ کی دعوت پر, اور اس کا ایک بہت اداسی کا اثر آپ کے قلب مقدس پر, یعنی آپ بہت اداس ہوئے اس چیز سے کہ یہ جو بات ہے یہ کیا ہے کہ لوگ کیوں نہیں قبول کر رہے اسے. اور آپ نے اس کے جواب میں یعنی کہ لوگوں میں قبولیت بڑھے تو اس سے یہ نہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں شروع کی, بلکہ آپ نے یہ سوچا کہ شاید مجھ میں کوئی کمی ہے, شاید مجھ میں کوئی کمی ہے. تو آپ نے پوری پوری رات جاگ کر خدا سے مناجات اور دعا اور عبادات میں پوری رات بسر کرنا شروع کی. پھر خدا نے وہ آیت نازل کی کہ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, کہ طہٰ یہ عرب میں نے کیونکہ لکھا ہے اس لیے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ طہٰ کا مطلب انہوں نے کہا کہ یا شاید یہ ہو کہ طوی سے مراد طالب حق اور ہے سے مراد ہادی, یعنی کہ ان دو ناموں سے خدا نے حضور کا مخاطب کیا تاکہ آپ کی تعلیم کا قلب ہو کہ اے جو طالب حق ہے اور اے وہ جو ہدایت کرنے والا ہے. ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ اتنی مشقت اٹھاؤ, مطلب اسے تم میں خرابی نہیں, بلکہ جب انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تو یہ سب کام بھی ہو جائیں گے. تو اس کی تو قطعاً کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ آپ کسی بھی قسم کے تبلیغی کام میں یا کسی اصلاحی یا ہدایت کے کام میں آپ لوگوں کو دیکھ کے بات کریں. ہاں اس کی یہ اگر آپ کہیں کہ ہاں آپ لوگوں کی نفسیات کو مد نظر رکھیں تو اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں, جب آپ بچوں کو بتا رہے ہیں تو وہ چیز پیش نظر رکھنا ہوگی, اگر آپ کم پڑھے لکھے افراد سے بات کر رہے ہیں تو وہ بات پیش نظر رکھنا ہوگی, اگر آپ مثال کے طور پر کسی فلسفی یا عقلی علوم کے ماہر سے بات کر رہے ہیں تو وہ چیز پیش نظر رکھنا ہوگا. لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے آپ پوچھ رہے ہیں.
تجارت ہے کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس میں تو لوگوں کی پسندیدگی پیش نظر ہوتی ہے کہ جی ان کو ہمیں بیچنا ہے تو ان کو یہ پسند آئے, وہ یہ فربتن اللہ ہوا ہے فربتن اللہ عوام ہوا
ہے. آپ اسی لیے دیکھیں نا کہ یہ تجارت میں انسان کو کہاں پہنچا دیا.
لیکن تجارت کی تعلیم
وہ بھی نہیں ہوتا ہے, اب بدقسمتی سے وہ اویلیبل نہیں, میرا بہت دل چاہتا ہے کہ اس کی تفصیل ملے کہ پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ کا سامان کے ساتھ کیا کیا. صرف ہمیں نہیں, کیونکہ دیکھیں اس میں بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس سامان تجارت کو لے کر گئے تو آپ نے اتنا منافع کمایا جو پہلے کبھی نہیں بنا ہوگا, اور یہ بات سوچنا ہمارے لیے بڑی دس بیاس ہے کہ اس اتنے منافع کمانے میں کوئی غلط چیز شامل بھی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ بیکری کے منافع بھی اچھا کمایا جا سکتا ہے اس کی اجازت ہے, اور کسی بےمانی اور دھوکے بازی کا بغیر. اب یہ ترکیب سمجھ میں آئے کہ کیا
مکالمہ ہے کہ جی میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کہاں کون سی چیز پیدا ہوتی ہے اور کہاں کون سا روٹ اچھا ہے, تو اس سے یہ بات لگتا ہے کہ جو مارکیٹ
نالج
جس سے کہ آپ اس کا جواب اس میں شاید ہو.
ہاں یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ میں ہر چیز کے چاہے پتھروں کا ہو چاہے اشیاء کا ہو چاہے جنس کا ہو کہ کون سی چیز کہاں سے لے جا کر کہاں بیچی جائے کہ میکسیمم پروفٹ ملے. یہ بات اپنی جگہ درست ہے, لیکن آج کل کی جو ہماری مارکیٹنگ ہے کہ آپ دیکھیں بھائی ان شاء اللہ راتر میں میرا اسی پر بھی قدم بڑھنے کا ارادہ ہے کہ وہ ہماری مارکیٹنگ یا یہ چیزیں کس کو ایکسپلوئٹ کریں, یعنی ایٹ دا ایکسپینس آف ہیومن ویلیوز. آج جو ہماری مارکیٹنگ ہے وہ انسانی اقدار کی بھینٹ اس کو قربانی چڑھا کر. تو یہ دو باتیں نیت کے حوالے سے یاد رکھیے گا. کہ پہلی بات تو یہ کہ نیت کیا ہے، یہ انسان کے اندر سے ابھرنے والا جذبہ ہے، خواہش ہے اس کی، لڑک ہے کسی شے کی طرف، یعنی کہ جیسے ابھی مثال کے طور پر آپ بیٹھے اور آپ کا بے اختیار دل جہاں کی قرآن پڑھنے، یہ اصل نیت، آپ کا بے اختیار دل جہاں کی کہیں گے علیہ السلام کی کسی اخبار میں فون میں نظر کرے، یہ نیت اصل نیت ہے اور اسی کی قدر و قیمت خدا کی بارگاہ میں. نیت جب قوی ہوتی ہے تو آپ کا بدن، آپ کا جسم بہت اس کو فالو کرتا ہے، اس لیے کہ آپ کی روح آپ کے جسم کے اوپر ہے، نہ کہ جسم روح کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. اور نیت کی خرابی دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک غفلت اور ایک ریاکاری، کہ انسان کی نیت میں یا نیتن یا متوجہ نہ ہو اس عمل کی جانب جو وہ کرنے جا رہا ہے، یا اس عمل کے کرنے میں خدا سے کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی پیش نظر ہو، یہ نیت کے مسائل اور نیت کے فسادات. اس کا علاج یقیناً وہی ہے جو ہم بات کر چکے ہیں، معرفت اور محبت. کہ انسان جب محبت کے ساتھ کوئی چیز انجام دیتا ہے، جب محبت کے ساتھ کسی شے کی طرف بڑھتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں خود بخود نیت سے خارج ہو جاتی ہیں. تو اسی وجہ سے پروردگار عالمین نے کن لوگوں کے لیے کہا؟ منافقین کے لیے. اگر آپ قرآن کریم کے لیے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اکتائی ہوئی طبیعتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جیسے ان کو کسی نے زبردستی پکڑ کے دھکے دے کے نماز کے مصلے پہ کھڑا کر دیا، یہ کہتے ہیں منافقین کی ان کی نمازوں، ٹھیک ہے. تو اگر انسان خدا سے محبت اور اس کی معرفت کے ساتھ کسی بھی عبادت کی طرف متوجہ ہوگا تو حالت سرور و نشاط کے ساتھ اس عبادت کو انجام دے گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ خدا اپنے بندے سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی خدا اپنے بندے سے کس چیز کی توقع رکھتا ہے، کہ میرا بندہ میری طرف محبت کے ساتھ آئے، محبت کے ساتھ پذیرائی کرے گا. جیسے پچھلی دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خدا نے جتنی نعمتیں دے کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور پیدا کیا ہے، کیا یہ بھی کافی نہیں ہے کہ ہم اس سے محبت کریں؟ یعنی جس طریقے ہماری پیدائش سے لے کر اور ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے تک اس نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا، جو کچھ نصیب کیا اور مفت میں، کوئی قیمت نہیں وصول کی ہم سے، ہم نے مت، تو کیا یہ بھی کافی نہیں ہے کہ بندہ اپنے رب سے محبت کرے؟ تو ان کن تم تحبون اللہ، لیکن اب اس کے ساتھ ایک شرط لگا دیں کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس ہستی میرے نمائندے کی اتباع کرو، پتر رہونی یعنی حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو، مجھ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو تم اللہ کے حبیب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے. معرفت اور محبت ہی اصل میں نیت کی ویلیو کا تعین کرتی ہے، صحیح ہے. لیکن نیت اگر بالکل سمیٹ دیجیے تو نیت کی خوبی معرفت اور محبت کی وجہ سے، نیت کی خرابی غفلت اور ریاکاری کی وجہ سے. طہارت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ طہارت عبادت میں، ہر عبادت کے لیے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف آپ کہیں کہ کیونکہ ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو طہارت صرف نماز میں، طہارت ہر عبادت کے لیے شرط. اور اسی وجہ سے طہارت کے اصل معنی کو سمجھنا ضروری ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے جو آیت وضو اور تیمم دونوں ہیں، اور اس میں خدا نے بیان فرمایا کہ پہلے وضو کے پانی سے اس طریقے سے وضو کرو، پھر یہ کہ فلم تجدوا ماء، اگر تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو. تیمم کا طریقہ بھی بتایا، فامسحوا بوجوہکم و ایدیکم، اس مٹی سے مسح کرو، یعنی اس کو مل لو، کہاں؟ بوجوہکم، اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھ پر. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تمہارے لیے کسی قسم کی سختی اور تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم پر واجب قرار دے دیا جاتا ہے کہ صرف پانی سے ہی وضو کرو اور کہیں پانی نہیں مل رہا یا پانی کے لیے آپ کا خیال ہے کہ قصبی ہے، کسی اور کی ملکیت ہے کہ جس کی اجازت نہیں ملے گی، تو آپ کے پاس کوئی راہ نہیں رہ جاتی. ایک سخت تکلیف میں انسان مبتلا ہوا اور ایسا نہیں چاہتا. یہ ہے اصل کی ورڈ کہ خدا تمہارے لیے کیا چاہتا ہے کہ تمہیں طاہر کر دے، تمہیں پاک کر دے. یہ جو تمہیں طریقہ سکھایا پانی سے وضو کرنے کا یا مٹی سے تیمم کرنے کا، اس کا اصل غایت کیا ہے؟ یرید لیطہرکم، تاکہ تم طاہر ہو جاؤ. یہ اصل مقصد. اب طاہر کس چیز سے ہو جاؤ؟ کون سی چیز ہے جس سے خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں چاہتے ہیں کہ تم پاک ہو جاؤ؟ اور جب تم پاک ہو جاؤ گے مثال کے طور پر، تو کیسے ہو جاؤ گے؟ یعنی خدا نے ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کا وصف کہ جو قرآن کی حقیقت تک پہنچنے کے قابل ہوتے ہیں، ان کا وصف صرف ایک لفظ بیان کرنا ہے، لا یمسہ الا المطہرون. یعنی قرآن کی حقیقت تک پہنچنے والے جو کہ کتاب مقنون میں ہیں، اس تک پہنچنے والے کون لوگ ہیں؟ جو پاک کر دیے گئے. اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں خدا نے کیا فرمایا؟ جو عید اللہ علیہ وسلم کو تو رسا اہل بیت و جو طاہرہ کو تطہیرہ. تو یہ طہارت جس کا ارادہ خدا نے مؤمنین کے لیے فرمایا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں. یعنی انسان میں با طہارت اہل بیت کے زمرے میں شامل ہونے کے لائق ہو جاتا ہے. انسان میں با طہارت قرآن کی حقیقت کو پانے کے قابل ہو جاتا ہے. چلیے، دونوں آئے تھے قرآن میں، اور یہاں پر کوئی استثنا نہیں. کہ اگر قرآن کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہو تو طیب و طاہر ہوں، اگر اہل بیت کے ساتھ ملحق ہونا چاہتے ہو، زمرہ اہل بیت میں شامل ہونا چاہتے ہو، تو طہارت کے رکھ کے اختیار. یہ طہارت ہے. یہ چیز امیر المومنین علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، الدنیا جلفتم طالبوں کا کلام. یہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے وحشی کتوں کی مانند ہیں. یعنی یہ دنیا جو قابل مذمت جو دنیا ہے کہ جس میں اتباع شہوات، محرمات کو اختیار کرنا، لوگوں کا حق غصب کرنا، مادیت کی محبت میں تمام انسانی اقدار کو پامال کر دینا، جو شہری دنیا، یہ کیا ہے؟ ایک مردہ ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں، وحشی کتے. اس پر آگاہ جوابی آپ نے ایک بہت خوبصورت جملہ کا اضافہ کیا کہ اس سے ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی اس دنیا کو طلب کرنا چاہے گا تو پھر انہیں ان وحشی کتوں سے بھی لڑنا پڑے گا. اگر اس کے آگے کوئی کھانا رکھا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہو کسی کتے کے آگے، آپ اس کو ہٹا کے لے کے دکھائیے گا؟ یعنی اگر اس کے سامنے گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا ہے اور وہ اس کو کھانے میں مصروف ہے، آپ اس کو اس کے سامنے سے لے کے دکھائیے کہ کیسے آپ کے پیچھے توڑے گا، موڑے گا، کاٹے گا؟ تو جو اس دنیا میں جا کے اس کا اپنا حصہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے ان وحشی کتوں میں بھی رائے جو مذہب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ چیز ہے، کس سے اپنے کو پاک کرنا ہے؟ اس دنیا کی محبت سے، اس دنیا میں، کیونکہ اس عرض عالم نہیں، عالم نہیں، عرض و سماوات نہیں، کیونکہ عرض و سماوات خدا کی نشانیاں ہیں. یہ دنیا جو شیطنت سے اور انسان کی شہوت سے جنم لیتی ہے، دنیا کہاں سے نکلتی؟ شہوات سے، شیطنت سے. اور دنیا بیسیکلی ایک یوں سمجھ لیجیے کہ ایبسٹریکٹ ٹرم ہے، یعنی انسان کے دماغ میں ہوتی ہے دنیا، یہ باہر نہیں. میں اس کو نہیں کہوں گا یہ دنیا، یہ دنیا، یہ دنیا، یہ نہیں، بلکہ وہ دنیا کے جو قابل مذمت ہیں اور جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ ہے، کہ دنیا کی محبت ہر خطا کا سر ہے. جتنی بھی خطاؤں میں، جتنی بھی خرابیوں میں انسان پڑتا ہے، وہ کس وجہ سے پڑتا ہے؟ حب دنیا کی وجہ سے پڑتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو وہ ہم نے جو آیت پڑھی تھی سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کیا تھی؟ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. آپ غور کر لیجیے کہ یہ پانچ کی پانچوں چیزیں انسان کے دماغ میں ہیں، خارج میں نہیں. لعب اور لہب یعنی ایسی چیز جو محض تصوراتی ہے، جو اپنے اندر قوت کشش رکھتی ہے. زینت یعنی جو دکھاوا ہے. تفاخر بینکم آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا. تکاثر فی الاموال والاولاد مال اور اولاد میں کثرت کا مقابلہ کرنا. مال اور اولاد کی کثرت بھی دنیا نہیں ہے، مال اور اولاد کی کثرت دنیا نہیں ہے. تکاثر، تکاثر کسے کہتے ہیں؟ تقابل سے. تفاخر یہ بھی تقابل سے، یہ دونوں لفظ کیا ہیں؟ یہ تقابل کے وزن پر ہے، تفاعل کے، عربی میں تفاعل کے وزن پر ہے. تفاعل کا مطلب ایک کا دوسرے سے مقابلہ کرنا. تفاخر بینکم یعنی میں اور آپ خدا نخواستہ آپس میں اس بات کا مقابلہ کریں کہ میں زیادہ صاحب حیثیت ہوں، آپ کہیں میں زیادہ صاحب حیثیت ہوں، اور دونوں ایک دوسرے پر یہ چیز جتانے کی کوشش کرتے ہیں. تکاثر کہ ایک آدمی کہیں میں مال اور اولاد میں زیادہ کثرت رکھتا ہوں، دوسرا کہیں نہیں میں زیادہ کثرت رکھتا ہوں، اس میں دوسرے کے ساتھ فساد میں رکھتا ہوں. تو کثرت بھی خدا نہیں کہہ رہا کہ کثرت مال اور اولاد دنیا ہے، بلکہ تکاثر، کثرت کا مقابلہ. بابا تو سب سے پہلی طہارت کس چیز سے چاہیے؟ حب دنیا. اور اس دنیا کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے کہ یہ دنیا ہے کیا، کیونکہ اکثر یہ ذہنوں میں فوری طور سے ایک چیز ابھرتی ہے کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی آل اولاد چھوڑ دیں، کیا گھر بار چھوڑ دیں، کیا پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں، کیا کام کاج چھوڑ دیں. نہیں، اس میں ضرور یہاں بھی ایک تہذیب کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنے اوقات ایام کو تین یا چار حصوں میں تقسیم کرو، جن میں سے ایک حصہ خود اپنی ذات کے لیے ہونا چاہیے کہ انسان دن میں کم از کم ایک دو گھنٹے بیٹھ کر خود اپنی حالت پر غور فکر کرے کہ میں خود کہاں پر ہوں، میرے علم و عمل کی کیا کیفیت ہے، میرے خدا سے تعلق کی کیا پوزیشن ہے، میرے جو معارف کے حوالے سے میں کدھر پر اسٹینڈ کرتا ہوں، خدا کی نشانیوں سے محبت کے اعتبار سے میں کہاں پایا جاتا ہوں. یہ روزانہ غور کرنا ہے اپنے اندر، خدا کی آیتوں میں غور و فکر، قرآن میں غور و فکر، اہل بیت علیہم السلام کے اقوال میں غور و فکر. دن کا، دن میں ایک حصہ کم از کم تین چار گھنٹے اس کام کے لیے نکالنے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیں باقی ساری چیزوں میں کہ یہ سب چیزیں، یہ امور ہمارے ڈیلی روٹین سے باہر ہو جائیں اور ہم جناب امیر علیہ السلام کے اس قول کے مطابق کہ الناس نیام عبامات انتبا، کہ لوگ سو رہے ہیں اور جب مرے ہیں قبر میں پہنچ کے جا رہے ہیں، اس وقت ان کی آنکھ کھلے گی کہ کیا کر گیا ہے اور کیا کو کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی طہارت حب دنیا سے. دوسری طہارت کیا ہے؟ گناہوں کی خطاؤں کی نجاست سے. کیونکہ حب دنیا، حب دنیا کس چیز کو نجس کرتا ہے؟ انسان کی فکر کو. یہ تو نجاست ہے، یہ انسان کے پورے وجود پر ملی ہوتی ہے، انسان کی فکر میں سرایت کی بھی ہوتی ہے نجاست. اور ظاہر ہے کہ ایسی نجاست کا دور کرنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے نا. یعنی کہ اگر کوئی نجاست ایسی ہو کہ جیسے مثال کے طور پر اس قالین میں جذب ہو جائے، اس نجاست کا اس قالین سے نکالنا، دور کرنا کافی ایفرٹ مانگتا ہے، کافی کوشش مانگتا ہے. تو یہ دنیا کی محبت کیا ہے؟ یہ ہمارے نفوس میں سرایت کیے ہوئے، اس لیے اسپیشل اٹینشن اور ایفرٹس درکار ہیں اس کے لیے. اور بغیر ریاضت کے، بغیر کوشش کے، بغیر مجاہدے کے یہ چیز نکلے گی نہیں، اتنے آرام سے جائے گی. دوسری نجاست کیا ہے؟ گناہوں کی نجاست، گناہوں کی آلودگی، خطاؤں کی آلودگی. کہ اس بارے میں خود پیغمبر اکرم کی بھی حدیث یہاں پہ نقل کرتے ہیں کہ وضو جب کرو، یعنی جب اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے سر و پیر کا مسا کرو اور جب اپنے چہرے کو دھو، تو اس چیز کی طرف نیت کرو کہ وہ ہر گناہ جو میرے نفس کی شکل کو داغدار کیے ہوئے ہیں، اپنی رحمت کے پانی سے اس کو دھوٹا. اور جیسا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ سر کا مسا، یعنی اس چیز کی طلب و تمنا کہ سر میں آنے والے تمام خیالات کی خدا حفاظت فرمائے، کہ باطل اوہام خیالات، گناہوں کی فکر، خطاؤں کا تصور یہ میرے سر میں نہ آنے پائے، میرے دماغ میں نہ آنے پائے. اور جب انسان پیر کا مسا کرے، تو اس چیز کی طلب و تمنا کرے کہ اے خدا، یہ میرے پیر مجھے کسی بھی برائی کے مقام تک نہ لے کر جائیں. صحیح. تو گناہوں کی آلودگی سے پاکیزگی. میں آپ کے سامنے ایک حدیث اسی حوالے سے نقل کرنا چاہ رہا تھا، یہ آداب و صلات میں وضو کے ہی بات میں ہے. اور امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم طہارت وضو کا ارادہ کرو، لیکن نفس کو عجیب ہے، اذا اردت طہارت والوضو، کہ جب تم طہارت اور وضو کا ارادہ کرو. ان تین لفظوں میں ہی دیکھیں کتنا کچھ آ گیا. ارادہ، یعنی ارادہ ہونا ضروری ہے ہماری طرف، ایسا نہیں کہ غفلت کی حالت میں بس گئے. اور سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ارادہ. کس چیز کا ارادہ؟ رکت طہارت، طہارت کا ارادہ، والوضو، اور وضو، وضو کے ذریعے سے طہارت. یہ ارادہ لے کر انسان وضو کے مقام کی طرف بڑھے. فتقدم الى الماء تقدمك الى رحمة الله، پانی کی طرف جب بڑھو تو ایسے بڑھو کہ گویا رحمت خدا کی طرف جا رہے ہو. فإن الله قد جعل الماء مفتاح قربته ومناجاته، کیونکہ اللہ نے پانی کو کنجی قرار دیا ہے اپنی قربت حاصل کرنے اور اپنی مناجات کے لیے. یعنی اگر یہ پانی نہ ہو اور اس پانی کے ذریعے سے طہارت نہ ہو، تو انسان خدا سے مناجات اور خدا سے قربت والے عمل کو انجام نہیں دے سکے گا. تو یہ پانی کیا ہے؟ یہ اس کی کنجی. وَكَمَا أَنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ تُطَحِّرُ ذُنُوبَ الْعِبَادِ، اور یہ جس طریقے سے یہ پانی تمہاری ظاہری نجاست کو دور کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کی رحمت سے بندوں کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں. کتنا خوبصورت لفظ ہے. ہمارے گناہ کس چیز سے پاک ہوتے ہیں؟ یہ نہیں سمجھیے کہ میں نے استغفراللہ کہا تو گناہ پاک ہو گئے، بلکہ حقیقتاً گناہوں کو پاک کرنے والی شے کیا ہے؟ رحمت خدا. اللہ کی رحمت. وہی جو میں نے آپ سے کچھ ادارہ کہا تھا کہ اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ کہ ہم خدا کی بارگاہ میں اپنی فقیری، اپنی عاجزی، اپنی حقارت کے ساتھ حاضر ہوں اور اس سے اس کی رحمت و عافیت و برکت کو طلب کریں۔ یعنی کبھی بھی یہ بات انسان کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے یہ نماز پڑھی تو میرا خدا پر کوئی حق قائم ہو گیا، میں نے یہ روزے رکھے تو میں نے خدا پر احسان کر دیا کہ اس نے بھوک کے پیاسے رکھے، اب خدا پر بھی واجب ہو گیا کہ اس کے بدلے میں مجھے جنت دے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ انسان کے گناہ، اس کا دھلنا اور انسان کے ترقی کا ہونا یہ کس چیز سے ممکن ہے؟ رحمت خدا کے سے۔ قال اللہ تعالی، جیسا کہ خدا نے فرمایا، هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی وانزلنا من السماء ماء طهورا۔ اس لفظ طہارت پہ غور کرتے ہیں، یعنی کتنا جگہ پر اور کس کس معنوں میں ہے کہ خدا نے سما سے، اور اس کی معنویت پہ غور کریں، سما بلندی، خدا نے یہ پانی کہاں سے نازل کیا؟ بلندی سے نازل کیا، اور اس پانی کو کیسا بنایا؟ طہورا۔ یعنی جو چیز بھی انسان کو پاک کرنے کے لیے آتی ہے ہمیشہ بلندی سے آتی ہے۔ انزلنا من السماء ماء طهورا، سماء سے، آسمان سے، بلندی سے پانی نازل کیا جو پاک کرنے والا ہے۔ وقال اللہ تعالی وجعلنا من الماء كل شيء حي، یہ پانی کیا ہے؟ نہ صرف تمہاری ظاہری نجاست کے پاک کرنے کا وسیلہ ہے بلکہ ہر شے کی زندگی بھی پانی سے ہی ہے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے قرار دیا پانی سے ہر زندہ شے کو۔ تو اب یہ پانی کی طرف جب آپ پڑھیں تو کیا سوچے پڑھیں؟ یہ خدا کی رحمت کا مظہر ہے، اور خدا کی رحمت کہ جس نے اس زندگی کو ایجاد کیا، اور خدا کی رحمت کہ جو ہماری نجاستوں کو پاک کرنے کا سبب۔ یہ طولانی حدیث میں آخر میں، پانی سے زندہ کرنے کا مطلب یہ کہ دیکھیں ہر شے میں، جیسے مثال کے نطفہ ہے، یہ بھی قطرہ ہے، کہ جتنی ایک اس میں یہ بھی چیزیں کہ ہر شے جو پیدا ہوئی زندگی اس کی آئی، کہ اگر آپ سائنٹیفک اس میں ریزننگ میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ پانی سے شروع ہوئی اور پانی سے خشکی پر منتقل ہوئی۔ اگر ظاہری اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو جتنی بھی چیزیں پروڈیوس اور ریپروڈیوس ہوتی ہیں اس کی تہ میں، اس کی اصل میں پانی موجود ہے، پانی اور پھر مٹی، دو چیزیں۔ اور زندگی کی بقا بھی، یعنی جتنی بھی بایولوجیکل لائف ہے، وہ بغیر پانی کے زندہ بھی نہیں رہ سکتی۔ کہ اگر آپ پودوں کو پانی نہ دیں، انسانوں کو پانی نہ ملے، حیوانات کو پانی نہ ملے، تو وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتی۔ تو جس چیز سے وہ پیدا ہوئے اس میں بھی وہ بھی آگ ہے، اور جس چیز سے ان کی زندگی باقی اور برقرار رہتی ہے وہ بھی آگ ہے۔ تو جب تم اس پانی سے اپنے اعضاء کے ظاہر کو پاک کرتے ہو تو تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اعضاء، یعنی میرا باطن، گناہوں سے پاک رہے۔ امام علیہ السلام کا میسج کہ جب تم اس پانی سے اپنے ظاہری اعضاء کو دھوتے اور پاک کرتے ہو تو تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، اس چیز کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ اللہ کی رحمت سے میرے گناہوں کو بھی دھل جانا چاہیے۔ آخر میں ہم فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے مؤمن مخلص کی مثال پانی سے دیے، بقول رسول اللہ مثل المؤمن المخلص كمثل الماء، مؤمن مخلص کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پانی۔ اب اس پہ غور کریے تھوڑا سا کہ پانی میں کیا کیا کوالٹیز ہیں، کہ جو مؤمن خالص میں پائی جاتی ہیں. ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پتہ نہیں اگر غلط ہے تو اس بات کو صحیح کریں، کہ پانی آلودہ ہو جاتا ہے، کبھی بھی مستقل نجس نہیں ہوتا. یہ بات درست ہے، یعنی پانی نے کسی گندگی کو، کسی نجاست کو لیا، یعنی کہ اگر میرے بدن پر لگی ہوئی نجاست کو پانی نے لیا تو اس وقت پانی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نجس ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی پانی اس نجاست سے آلودہ ہو گیا. لیکن کیا وہ پانی مستقل نجس ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. اس دنیا میں ابھی اس وقت کہا جاتا ہے کہ تقریباً 6 ارب انسان اس روئے زمین پر زندگی بسر کرتے ہیں، ان میں سے کچھ نہیں تو 3-4 ارب انسانوں کے بارے میں تو ہم لازمی فرض کر سکتے ہیں کہ روزانہ وہ اپنے آپ کو دھوتے ہیں، اپنی گندگی کو صاف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں. وہ پانی جو 4 ارب انسانوں کی نجاست کو روزانہ پاک کرنے کا سبب بنتا ہے، کیا کہیں سے آ رہا ہوتا ہے؟ یہ وہی پانی ہے جو دنیا میں موجود ہے، کہیں اضافے کا نہیں آ رہا، وہی پانی ہے. یعنی کہ جو اس دنیا میں موجود ہے وہی پانی ریسائکل ہو کے دوبارہ، یعنی ابھی یہ آلودہ اور نجس نظر آتا ہے اور ریسائکل ہو کے یہ پانی دوبارہ متحر ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں؟ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے جی امام باقر علیہ السلام کی، مؤمن کو کوئی شے نجس نہیں کر سکتی. مؤمن کو کوئی شے نجس نہیں کر سکتی. یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں ظاہری تو یہ ظاہری بدل ہی نہیں جا سکتا، لیکن حقیقتاً کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو مومن کو نجس کر سکے، کیونکہ وہ ذاتاً اصلاً فطرتاً پاک ہے.
ایمان کی طرح
اصلاً، جی، یعنی کہ اصلاً اس کا وجود متحر ہے. آپ ایک انسان شہید ہے، اس کے پورے جسم پر خون بنا ہوا ہے، خون نجس ہے، اس کے لیے حکم شرع کیا ہے؟ کہ اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نجاست اسے نجس کرنے کے قابل نہیں ہے. صحیح، اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ حالت ہے کہ جس میں اگر غسل واجب ہو اور کسی کو موت آ جائے اور مومن ہو تو وہ حالت نجاست میں نہیں مرے گا، بعد میں غسل ظاہر ہے کہ اسے ظاہری طور سے بھی پاک کر دے گا لیکن وہ حالت نجاست میں نہیں مرے گا. یعنی اصل طہارت کس کی ہے؟ نفس کی طہارت. کہ جب انسان کا نفس پاک ہوتا ہے تو کوئی شے اس کو نجس کرنے کے قابل نہیں ہوتی. جیسے کہ یہی پانی، یعنی اب دیکھیں اب پانی کی کیا صفت ہے، کہ یہ پانی پوری دنیا کے انسانوں کی گندگی کو صاف کرتا ہے اور پھر خود صاف ہو کے دوبارہ اسی کام کے لیے آ جاتا ہے. یہ پانی کہیں کسی اور جگہ سے سپلائی نہیں ہو رہا، بلکہ اس دنیا میں جو پانی موجود ہے وہی یہ کام کر رہا ہے، سائیکلنگ اینڈ ری سائیکلنگ. تو اگرچہ کہ ہم اس مرحلے سے بہت دور ہیں لیکن اگر مومن مخلص ہو تو اس کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ افراد، وہ انسان کہ جو گناہوں کی نجاست سے آلودہ ہیں ان کی نجاست کو پاک کرے، لیکن یہ ان کی ناپاکی خود اس کی ناپاکی کا سبب نہیں ہے، یہ نہیں بننا چاہیے، یہ نہیں بن سکتی. تو پیغمبر نے کیا فرمایا کہ مومن مخلص کی مثال پانی کیسی ہے.